بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام والسلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان پر بات ہو رہی تھی. توحید اسماء و صفات کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں کوشش کرتا ہوں کہ اس درس کو مکمل کر دوں. تو بھائیوں سے گزارش ہے، تھوڑی سی دیر ہو جائے گی تو میں پہلے سے معذرت خواہوں. آج کے درس میں جن صفات پر میں بات کروں گا، صفت العینین، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں، صفت الوجہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، صفت القدم، اللہ تعالیٰ کا پاؤں، صفت الاصابع، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں، صفت الساق، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اور صفت النزول، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں. صفت العین، صفت العین اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ خبریہ ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واصبر لحکم ربک فانک باعیوننا، سورۃ طور آیت نمبر 48. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور صبر کرو اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، فانک باعیوننا، بے شک اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری آنکھوں میں ہے. اور سنت میں سے، اور دوسری آیت میں بلکہ سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 39 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلْتُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے تمہارے اوپر محبت کو ڈال دیا اپنی طرف سے، وَلْتُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تیری تربیت میری آنکھوں میں ہو، میری آنکھوں کے سامنے ہو. اس آیت کریمہ میں علی عینی ایک آنکھ کا ذکر ہے، اور پہلی آیت میں جو میں نے ذکر کی ہے، فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، عَيُن جمع ہے، عَيْن کی جمع، یعنی تین یا تین سے زیادہ، یعنی دو سے زائد ہی ہیں، جمع ہے. اور میں نے درس کے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، تو یہ کیسے ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، صحیح بخاری میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا یخفی علیکم، ان اللہ لیس بأعور، اللہ تعالی اعور نہیں، اعور کہتے کانے کو جس کی ایک آنکھ ہو. واشار الى عینیہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں آنکھوں کی طرف اشارہ کیا. وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ أَعْوَرُ، اور جو مسیح دجال ہے، جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور آئیں گے، اور یہ مسیح دجال آئے گا جب قیامت قریب ہوگی. وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ، اور بے شک مسیح دجال جو ہے، أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، دائیں آنکھ کا کانا ہے، اس کی دائیں آنکھ نہیں ہے، وہ بائیں آنکھ سے دیکھتا رہتا ہے. كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، اس کی جو دائیں آنکھ ہے وہ پسے ہوئے انگور کی طرح ہے، انگور ہے پسا ہوا، اور پافیہ جو اوپر تیر رہے ہوتا ہے یا لٹک رہا ہوتا ہے، تو اس کی آنکھ جو ہے مسیح دجال کی, دیکھیں وصف دیکھیں مسیح دجال کتنی باریک بینی ہے. اور دیگر حدیث میں دجال کی حدیث جو بالکل اتنی آسان وصف ہے کہ ہر مومن سمجھ لے گا کہ یہ مسیح دجال ہے. تو اس میں سے جو بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دائیں آنکھ کا کانا ہوگا. اور اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے, اور کانے کونے سے مطلب ہے اس کی دو ہے, کانا تینا کونا کانا نہیں ہوتا, یاد رکھیں. کانا کہیں بھی اسی جاتا ہے جس کی دو میں سے ایک آنکھ خراب ہو. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ اعور نہیں ہے, کانا نہیں ہے, مسیح دجال کانا ہے, جو ربوبیت کا دعویٰ کرے گا, اس مطلب اللہ تعالیٰ کی کتنی آنکھیں ہیں, دو آنکھیں ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے دو کی بات کی ہے, اور یہ جو آنکھ ہے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی آنکھ مخلوقات کی آنکھ جیسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی آنکھ, آنکھ کا معنی معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے, نہیں جانتے کیفیت کیسی ہے. اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا کہ میری آنکھ ہے, یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ میری کیسی ہے. رسول الجماعت یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے لیکن کیسی نہیں جانتے, کس کی مثل ہے یہ بھی نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ مخلوقات کی صفات سے بہت بالا تر اور عظیم ہے. جس اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ایسے عظیم ہے. جس اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی دوسری ذات نہیں, ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے کسی کی صفات بھی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ میری آنکھ ہے تو ہم کبھی جرت نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری آنکھ ہے, اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دو آنکھیں ہیں, پھر ہم اپنا سر خم کر کے تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں, لیکن کیفیت نہیں بیان کریں گے. لیس کے مثل ہی شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اب دیکھیں اصول جماعت کے علماء کے اقوال دیکھتے ہیں. امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, فواجب علی کل مؤمن, ہر مومن پر واجب ہے, ان يثبت لخالقه وبارئه ما اثبت الخالق البارئ لنفسه من العين. ہر واجب ہے, فرض ہے ہر مومن پر کہ وہ اپنے خالق اور اپنے بارئ رب الجلال سبحانہ و تعالی کے لیے ہر وہ صفت ثابت کرے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی, جیسا کہ آنکھ وغیر من العین وغیر مؤمن من ينفع عند اللہ تبارک و تعالی. اور جو مومن نہیں ہے وہ تو نفی کرے گا ان صفات کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں. فی محکم تنزیلی بھی بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بیان کی ہیں اور کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے وہ انزلنا الیک الذکر لتبین لهم ما نزل الیہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں, اور ہم نے اتارا تیرے طرف ذکر قرآن مجید کو, لتبین للناس ما نزل الیہم, تاکہ تم بیان کرو لوگوں کو, آسان کے ساتھ وضاحت کر دو کہ ان کی طرف کیا اللہ تعالیٰ نازل فرمایا, قرآن مجید کی کیا تفسیر ہے, قرآن مجید کو کیسے سمجھیں. فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, ان للہ عینین, کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں, فکان بیانہ موافقا لبیان محکم التنزیل, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ قرآن مجید کے مطابق کے کبھی مخالف نہیں ہے. الذي هو مسطور بين دفتين مقوم في المحاريب والكتاتيب, اسے قرآن مجید کے اندر میں سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں, جو قرآن ان دو جلدوں کے بیچ میں موجود ہے, اور وہی قرآن جو مسجد المحاریب اور محرابوں میں پڑھا جاتا ہے اور کتابوں میں لکھا جاتا ہے. اور امام لکلکائی جو ہیں اصول اعتقاد ان کی تصنیف ہے, وہ بیان کرتے ہیں, سیاق ما دل من کتاب اللہ عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين, کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں قرآن مجید میں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کا چہرہ, اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں اور اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں, امام ابو حسن اشعری کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں, اور ائمہ محدثین جو ہیں ان کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں. آپ سلف صالحین میں سے کسی کا بھی قول نہیں بیان کر سکتے کہ کسی نے انکار کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام لیث ہے، امام اوزاعی ہے، امام سفیان ثوری ہے، امام سفیان ابن عیینہ ہے، جتنے بھی یہ عظیم علماء گزرے ہیں ان سب کا متفق رائے یہی ہے کہ اللہ تعالی نے جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے اپنی صفات کے تعلق سے، اور جو صحیح حدیث میں ہمیں ملا ہے اللہ تعالی کی صفات میں سے، انہیں ان پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی کی یہ صفات، کہ اللہ تعالی ان صفات سے متصف ہے، اور ہم بغیر کسی انکار کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تکیف کے، اور بغیر کسی مثل کو بیان کرنے کے، ہم ان صفات پر یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت، اچھا یہ جو ہے ایک آیت میں ایک آنکھ کا ذکر ہے، دوسری میں ایک سے زیادہ، یہ جواب ہم پچھلے درس میں بیان کر چکا تھا کہ ہاتھ کے جب صفت بیان کی تھی، ایک آیت میں ایک ہاتھ ہے، دوسری میں دو ہیں، پھر بھی ایدین بہت زیادہ ہاتھ ہیں، اس کا جواب کسی کو آتا ہے؟ عینی مفرد مضاف ہے، مفرد مضاف عربی زبان میں عموم کے لیے ہوتا ہے، یعنی جتنی بھی آنکھیں ہیں لا تعداد، ٹھیک ہے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بِأَعْيُنِنَا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یعنی ایک سے زیادہ جمع ہے، تو دونوں کو فرق نہیں ہے، اور دو جو ہیں وہ جمع کی پہلی قسم ہے، ایک سے زیادہ جو ہے وہ جمع ہی ہوتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں سے بخاری کی روایت میں آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعور نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ دو ہی ہیں، دو سے زیادہ نہیں ہے. اچھا، اس آیت کریمہ کے تعلق سے جو مخالفین ہیں، جہمی ہیں، معتزلی ہیں، اشاعرہ ہیں، وہ کہتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے آنکھوں کے اندر ہو، میرے آنکھوں میں ہو. اگر تم ظاہر کو لیتے ہو، جیسے تم کہتے ہو کہ ہم ظاہر لیتے ہیں قرآن مجید کا، پھر تو کفر ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے اندر ہے؟ اور ظاہر نہیں لیتے ہو تو پھر تعویل کرتے ہو کہ اس کا مطلب حفاظت ہے، تو پھر ہمیں تعویل سے منع کر تو خود تعویلیں پیش کرتے ہو، اس کا جواب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر پر ہی عمل کیا جائے گا، قرآن مجید کے نصوص جو ہے، جو ظاہری لفظ ہے، جس معنی ہے، وہی لیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اسے ظاہر بیان کرنے کے لیے اتارا ہے. اگر اس کا مقصد کوئی اور ہوتا، اللہ تعالیٰ کا مقصد کوئی اور ہوتا، یا ظاہر معلوم نہ ہو لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ وہ بیان ضرور کرتے، کیونکہ یہ قرآن سارے لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے، خاص گروہ کے لیے نہیں کہ جو ظاہر یا باطن کوئی الگ الگ جانتے رہیں، ہر مومن کے لیے، جو ایمان لے کے آیا یہ اسی کے لیے ہے. تو سلف صالحین نے بھی ظاہر کو ہی سمجھا ہے، لیکن با کے حرف میں مشکل ہوئی، بِأَعْيُنِنَا، وہ کہتے ہیں با جو ظرفیہ کے لیے، یعنی زید بالبیت، زید ایک شخص ہے، وہ گھر کے اندر ہے، بالبیت گھر کے اندر ہے. بِأَعْيُنِنَا یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے اندر ہے، جو یہ کہتے ہو تو کفر ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ با کے حرف جو ہے، جو آپ نے سمجھا ہے کہ فی ہے، ظرفیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ غلط ہے. عربی زبان میں اس سیاق میں کبھی بھی اندر ظرفیہ کے لیے استعمال با کا حرف نہیں ہوا، بلکہ یہاں پر ہے مصاحبت. با کا حرف مطلب مصاحبت، ساتھ. اب جانتے ہیں بے کا حرف جو ہے، ہاں جیسے بسم اللہ ہے، اس بے کے حرف میں ایک حرف کے پانچ مختلف معانی ہیں، تبرک کے لیے، استعانہ کے لیے، مصاحبت کے لیے، ظرفیہ کے لیے، اور ایک اور بھی مجھے بھول گیا. تو یہ ایک حرف ہے، دیکھیں با کا، بسم اللہ مدد کے لیے اور برکت کے لیے. امسح برأسہ، یہ کہ پانی، ہاتھ کو جو ہے نا اپنے سر یعنی ملا کے ساتھ، تو با مصاحبہ کے لیے ہوتی ہے، ساتھ کے معنی بھی آتی ہے، ظرفیہ کے معنی الماء بالکأس، پانی گلاس کے اندر ہے، تو اندر کے مفہوم میں بھی آتا ہے، یہ ایک حرف ہے. لیکن سیاق اور سباق سے پتہ چلے گا ہمیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، عربی زبان میں کوئی بھی عالم، عربی زبان کا، شریعت کے دور کی بات ہے، کوئی بھی عالم اس سیاق اور سباق میں کبھی نہیں کہے گا کہ اس کا مطلب ظرفیہ ہے کہ اندر ہے، اس کا مطلب ہے ساتھ. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کی مثال دیکھیں، آپ ایک پارک میں گئے ہیں، پارک میں اور بچے ساتھ لے کے گئے ہیں، اور آپ کے بچے نے آ کے کہے کہ فلاں بچہ مجھے مارنا چاہتا ہے. آپ نے کہا جاؤ میں دیکھ رہا ہوں، تم میری آنکھوں میں ہو، فکر نہ کرو. مطلب کیا ہے؟ بچہ آپ کی آنکھ کے اندر چلا گیا، آپ کے اندر میں بیٹھا ہے. یہ اس مطلب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، تمہاری حفاظت کروں گا، میں پریشان نہ ہونا. تو سیاق اور سباق سے یہ بات معروف ہے، میری آنکھوں میں ہو یعنی میں تمہیں بھولا نہیں ہوں، فکر نہ کرو، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. تو یہاں پر بھی اس آیت کریمہ میں بھی یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو اور میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک صفت الوجہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہیں، جو خبری صفات ہیں. اس کے دلیل میں قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، اور تم نفقات اور خیرات، صدقات خیرات نہیں دیتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے. تو چہرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ ثابت ہوا ہے. اور ارشاد باری تعالیٰ ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، پورے کائنات فنا ہو جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، یہ فرشتے، یہ انبیاء، یہ اولیاء، سب فنا ہو جائیں گے. ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہی رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی رہے گا ذو الجلال والاکرام، اس کے سوا پوری کی پوری کائنات ختم ہو جائے گی. بقا صرف ایک ہی ذات کی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری فنا ہو جائیں گی. اور احادیث میں بھی کافی احادیث ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین میں جب غنیمت کمال کو تقسیم کیا تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم اس تقسیم میں انصاف نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ وما اريد بها وجه الله، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے نہیں کیا گیا. بھرن یہ بہت لمبا قصہ ہے، بعض لوگوں نے ایسا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا اور یہ سمجھایا کہ کس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. جس نے یہ لفظ استعمال کیا کہ انصاف نہیں کیا، یہ منافق شخص تھا، مومن کبھی نہیں تھا. بہرحال تو شاہد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ ثابت ہے قرآن مجید میں، صحیح احادیث میں. کیسا ہے؟ اللہ اعلم. چہرہ ہے، جہاں ہے، کیسے ہم نہیں جانتے. معنی کیا؟ معنی معلوم ہے، چہرہ چہرہ ہی ہوتا ہے، اس کی وضاحت، اس کے لیے تحریر کی ضرورت نہیں ہوتی، سب جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں. لیکن ہم انکار نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہے. کیوں انکار نہیں کرتے؟ جو انکار کرتے ہیں کہتے ہیں چہرہ تو مخلوق کا بھی ہے، اب انسان کا بھی چہرہ ہے اور خالق کا بھی چہرہ ہے، دونوں مشابہت ہوں گے تو نہیں. ہم انکار کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دماغ میں مرض ہے، مرض یہ ہے، بیماری یہ ہے کہ تم ہمیشہ سوچتے ہو، تولتے ہو اور مشابہت کرتے ہو، کہ کیونکہ چہرہ مخلوق کا ہی ہوتا ہے تو خالق کا چہرہ نہیں ہو سکتا، تو اسے خالق کا چہرہ ہی نہیں ہے. تو ذات تو مخلوق کی بھی ہے، تو خالق کی ذات بھی نہیں ہے پھر. یعنی عقل کی، اگر عقل کو استعمال کرتے ہو ترازو کے طور پر، صحیح تولو. اگر اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، آپ تو جانتے ہو، ہاں، کوئی انکار نہیں کرتا، تو مخلوق کی ذات نہیں ہے کیا؟ تو اس میں مشابہت ہوتی ہے؟ نہیں میرے بھائی، ذات موجود ہے مخلوق کی بھی، ذات موجود خالق کی بھی ہے. جب ان میں مشابہت نہیں ہے تو چہرہ مخلوق کا بھی، چہرہ خالق کا بھی ہے، ان میں مشابہت کہاں سے آ گئی؟ جیسے ذات کو ثابت کیا، اقرار کیا، ویسے اللہ کی صفات کو بھی ثابت کرو، اقرار کرو. اس کے لیے الگ ترازو بنا، اس کے لیے الگ ترازو بنا رکھا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قدم کی صفت، اللہ تعالیٰ کا پاؤں، اللہ تعالیٰ قدم کی صفت ثابت ہے صحیح بخاری مسلم میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال جہنم تقول هل من مزید، قیامت کے دن جب جہنم کہیں، کافر بنیں گے، بدکار لوگ بنیں گے، تو جہنم کہیں گے هل من مزید، هل من مزید، کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور ہے تو لے آؤ، ابھی میں بھری نہیں ہوں، جنم بھرنے والے نہیں ہیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے دشمنوں کے لیے، بدکاروں کے لیے، کافروں کے لیے، جو زندگی ساری گزار دی ہے نافرمانیوں میں. رب کا فرمان تو جانتے نہیں تھے، اپنے رب کو تو پہچانتے نہیں تھے، کبھی رب کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے نہیں تھے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا میں وقت گزارنے کے لیے وقت ہے لیکن اپنے رب کے لیے تھوڑا سا وقت نکال نہیں سکتے تھے. تو جہنم کہے گی حل میں مزید، اللہ تعالیٰ ہے تو ابھی بھرے نہیں ہوں میں. حتی یضع فیہا رب العزۃ تبارک و تعالی قدما، اس وقت تک جہنم یہ کہتی رہے گی کہ حل میں مزید، حل میں مزید، کوئی ہے تو لاؤ، کوئی ہے تو لاؤ مزید. اس وقت تک کہتی رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ رب العزۃ تبارک و تعالی اپنا قدم مبارک، اپنا قدم جہنم کے اندر رکھیں گے نہیں. جب اللہ تعالیٰ قدم رکھیں گے فتقول قط قط، تو کہیں گے اب بس اب بس. وعزتک ویزوی بعضها الى بعض، اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم اب بس ہو گئی ہے، اب کافی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے اندر دھس جائے گی، مل جائے گی، بند ہو جائے گی. تو اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدم مبارک، اسے بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ قدم مبارک ہے، کیسے اللہ اعلم ہم نہیں جانتے، لیکن ہے، سے حدیث میں آ گیا ہے، ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قدم ہے. صفت الاصابع، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں، یہ صفت بھی ثابت ہے. صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے دل، انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. جیسا کہ سارے پورے جتنے بھی بنی آدم ہیں، جیسا کہ ایک دل اللہ تعالیٰ دو انگلیوں میں ہو، جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جتنے بھی پوری دنیا میں لوگ موجود ہیں، سب کے دلوں اللہ تعالیٰ دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، جیسا کہ ایک بندے کا دل ہو. جو صرف حیث یشاء، جیسے چاہے پھیر دے. ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے اپنے فرما برداری کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے. اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے فرما برداری کی طرف پھیر دے. اور رسول جماعت نے اس حدیث مبارک پر عمل کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی پھیرتا ہے. اس کی اگلی والی صفت ہے صفت الساق، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اور یہ صفت صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب میدان محشر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی دوسری صورت میں آئیں گے، مومن پہچانیں گے نہیں. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. فیقول انا ربکم، اللہ تعالیٰ فرمائے میں تمہارا رب ہوں. فیقولون انت ربنا فلا یکلمہ الا الانبیاء، تو کلام صرف انبیاء کریں گے کہ تو ہمارا رب ہے. یعنی تعجب ہوگا، یعنی رب ایسا تو نہیں ہے. فیقول هل بینکم بینہ آیۃ تعرفونہ، کیا تم لوگوں کے بیچ میں اور تمہارے رب کے بیچ میں کوئی ایسی نشانی ہے جو تم جانتے ہو؟ فیقولون الساق، وہ کہیں گے پنڈلی. فیکشف عن ساقہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی دکھائیں گے. فیسجد لہ کل مؤمن، ہر مومن سجدے میں اس وقت گر جائے گا، سجدہ کرے گا. ویبقی من کان یسجد للہ ریا، اور جو لوگ سجدہ ریاکاری کی وجہ سے کرتے تھے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. فیذهب کما کئی میس جو فیضہ طبقہ، وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کی جو کمر ہے وہ سیدھی کی سیدھی رہے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. سبحان اللہ، ابھی وقت ہے سجدہ کرنے کا. جو آج اپنی کمر نہیں جھکا سکتا اپنے رب کے سامنے، آج نہیں ٹوٹ سکتا اپنے رب کے سامنے، تو قیامت کے دن وہ کبھی ٹوٹے گا نہیں اور کبھی سجدہ کر بھی نہیں سکتا. وہ دیکھے گا کہ سارے مومن گرے ہیں سجدے میں، وہ تمنا کرے گا کاش میں آج سجدہ کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. جب دنیا میں سجدہ کرنے کی تمہارے پاس وقت نہیں تھا اب سجدہ کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اب کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ حسرت ہے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، سجدہ کرنے کی اجازت دے دے. اب وقت گزر گیا، اب وقت ہے. مسجد میں دیکھو لوگ کیسے گر گرا کر اپنے رب کے سامنے جھکے ہوتے ہیں. کہ تمہیں شرم نہیں آتی اللہ تعالیٰ گھر کی طرف نہیں جاتے ہو؟ کیوں نہیں جاتا اللہ تعالیٰ گھر کی طرف؟ آخر کیا مشکل ہے؟ آخر تم نے کبھی سوچا ہے کس چیز میں تم لوگوں سے بہتر ہو، یا وہ تم سے کس چیز میں بہتر ہے؟ کبھی سوچا ہے کیا تمہارے پاس دو پروں کے پاس پر نہیں، اسے وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اور بار بار مسجد کی طرف جاتے ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے دو پر لگا دیے ہیں؟ کیا فرق ہے آخر؟ آج وہ گڑ گڑاتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، اور کل ایک وقت آئے گا، آج تو تم نہیں سجدہ کرتے ہو، وہاں پر تمہیں سجدہ نہیں کرنے کوشش کرو گے، سجدہ نہیں کر سکو گے. آج تمہیں اختیار ہے کہ جھک سکتے ہو، کل یہ اختیار تم سے لے لیا جائے گا، کل نہیں کر سکو گے. بہرحال تو نماز میرے بھائیو بہت عظیم عبادت ہے، دوسرا رکن ہے ارکان اسلام میں سے. آج امت میں نہ توحید رہی ہے الا ماشاء اللہ، اور نہ نماز رہی ہے الا من رحم اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی نماز بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی جو ہے وہ واضح الفاظوں میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور سورۃ نون میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کو دکھایا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ سجدہ کرو، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے کہ یہاں پر پنڈلی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی. اب اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے کیسی ہے اللہ علم، ہمیں کیا پتا. اب ہے جی ہاں، قرآن مجید میں بھی آئے اور اس حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، تو ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، لیکن بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی مثل بیان کرنے کی. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفت نزول، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں دنیا کی زمین کے اوپر. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا رب تبارک و تعالی نازل ہوتے ہیں ہر رات میں دنیا کے آسمان کے اوپر. حین یبقى ثلث الليل الآخر، جب رات کا تیسرا پہر رہ جاتا ہے یعنی آخری پہر. فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من يدعونی فاستجیب له، کون مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کروں. من يسألنی فأعطیہ، کون مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کروں. من يستغفرنی فأغفر له، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے، مجھ سے معافی طلب کرتا ہے، مجھ سے بخشش مانگتا ہے، میں اسے معاف کر دوں، اسے بخش دوں. اللہ اکبر، کتنی عظیم حدیث ہے. رات کا تیسرا پہر، آخری پہر. بعض لوگ سارا دن دعا مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ میری یہ پریشانی، اللہ تعالیٰ مجھے وہ پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ یہ دعا ہے، وہ دعا ہے. دعائیں ختم نہیں ہو رہی. انسان ویسے بھی پما ہے، گریڈی ہے، ہر چیز چاہیے اسے. دولت بھی سب سے زیادہ اس کو چاہیے، گھر بھی سب سے خوبصورت اس کو چاہیے، گاڑی بھی سب سے اچھی اس کی ہونی چاہیے، بیوی سب سے خوبصورت اس کی ہونی چاہیے، بچے سب سے اچھے اس کے ہونے چاہیے، نوکری بھی سب سے بڑی اس کی ہونی چاہیے، سب کچھ اس کو سب سے اچھا ہونا چاہیے. پلگ ہے انسان، فطرت ہے انسان کی، کوئی حرج نہیں. لیکن مانگو اپنے رب سے، اور مانگنے کا وقت بھی ہے. سارا دن ٹھوکرے مارتے رہتے ہو. ایک وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اس وقت میں، وہ خاص وقت ہے خاص لوگوں کے لیے. تم خاص بننا چاہتے ہو تو اس وقت میں مجھے پکارو، اس وقت میں اپنی حاجتیں میرے سامنے رکھو، اپنا دامن پھیلاؤ، کسی اور کی طرف نہ جاؤ. کیوں کسی کوئی شخص فلاں پیر کی طرف جا رہا ہے، کیوں جاؤ؟ میرے پیٹ میں درد ہے. یہ جو پیر ہے، پیر کے درد کے لیے مکمل علاج ہے اس کے پاس. وہ پیر ہے، وہ اولاد بیٹے عطا فرماتا ہے. وہ پیر ہے، وہ فلاں زندگی عطا فرماتا ہے. وہ پیر ہے، وہ رزق عطا فرماتا ہے. وہ پیر ہے، وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے. یہ کہاں کا، یہ کہاں کا عقیدہ، یہ کہاں کی سوچ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قریب ہے، ہر وقت قریب ہے اور ہر وقت سنتا ہے. لیکن یہ فضیلت کا ایک وقت ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں. کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ، ایسے جیسے مخلوق اوپر سے نیچے اترتی ہے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، لیکن کیسے ہم نہیں جانتے. لیکن نازل ہوتے ہیں، اور رات رات کے آخر پہر میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتے ہیں. دیکھیں، اے میرے بندو، کوئی ہے دعا کرنے والا، کوئی پکارنے والا ہے؟ اس وقت مجھے پکارے، میں اس کی سنوں گا. کوئی مانگنے والا ہے تو مانگے، اسے عطا کرتا ہوں میں. کوئی گنہگار ہے جو مغفرت کرنا چاہتے تو ابھی مغفرت کرے، اس کی میں بخشش کر دیتا ہوں. تو یہ فضیلت کا وقت ہے بھائی، اسے گزارش ہے کہ اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں. اب دیکھیں، رات جو ہے آدھی رات ہوتی ہے، آپ اس کو تقسیم اس طریقے سے کریں، 6 بجے سے 6 تک، 6 بجے سورج غروب ہوتا ہے، 6 بجے سورج نکلتا ہے، آدھی رات ہے 12 بجے. اب یہ کتنے گھنٹے ہیں؟ 6 سے 6 تک 12 گھنٹے ہیں. اس کو آپ 3 پہ تقسیم کر دیں، پہلے 4، دوسرے 4، آخری 4. ہاں، تو آخری حصہ جو ہے عام طور پہ 2 بجے کے بعد ہوتا ہے، 3 بجے دیکھنے جائے. اور جو بہترین وقت ہے فجر کی نماز سے آدھے گھنٹہ پہلے، فجر کی نماز سے پہلے تک، وہ تہجد کے بہترین وقت ہوتا ہے، دعا کے بہترین وقت ہوتا ہے. اور کوئی شخص ویسے بھی یعنی رات کے آدھی رات کے بعد تہجد پڑھے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. یعنی ایک فضیلت کا وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وقت بہت بہتر ہے. بعض لوگ جو اس صفت کا انکار کرتے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کیسے نازل ہوتا ہے؟ پہلے نازل ہوتا ہے، یعنی کہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، تو پہلے کہاں تھا؟ پھر زمین گول ہے. اب اگر یہاں پر رات ہے، آدھی رات ہے، تو زمین کے دوسرے حصے میں تو دن ہے، پھر زمین ایسے سے گھوم رہی ہے، اس مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اوپر تو جائیں گے نہیں، پھر نیچے ہی رہیں گے ہمیشہ. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بات بالکل درست ہے، اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتے. اس حدیث کا صحیح حدیث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود نازل نہیں ہوتے. بعض لوگوں نے کہا نہیں، رحمت نہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس کا جواب، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ زمین گول ہے اور گھوم رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اگر رات کے آخر پہر میں نیچے آئیں گے پھر اوپر کبھی نہیں جائیں گے، اس کا مطلب ہے یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے. نزول کی کیفیت ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں، کیسے نازل ہوتے ہم نہیں جانتے. کیفیت اللہ تعالیٰ کے حق میں بیان کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نازل ہونے کی دلیل ہم نے بیان کیا ہے، لیکن کیفیت کی دلیل نہیں، وہ ہم نہیں بیان کر سکتے. اور یہ ہمارے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے، کہ میں اگر اس وقت یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں یہاں پر محصور ہوں. اور کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے ہم ایک جگہ پہ محصور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی ایک جگہ پہ محصور ہو؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے. کہتے نہیں عرش مستوی، کیونکہ سمت آتی ہے. وہ کون سی سمت ہے جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہو؟ سمت ہم مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے کون سی سمت ہے؟ خالق عرش پر مستوی ہے اور پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے. یہ جو آسمان ہے، آسمان کہاں پہ ہے؟ آسمان کہاں ہے؟ آسمان کہاں ہے؟ اوپر ہے، زمین گول ہے. جو شخص یہاں پہ کھڑا ہے اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ اوپر ہے. جو یہاں پہ، اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ کہاں اوپر ہے، وہ تو نیچے ہو گیا. آسمان، آسمان کا بھی نیچے ہوتا ہے، آسمان کا بھی نیچے ہوتا ہے. کچھ شخص کہتا ہے آسمان نیچے ہے، میرے بھائی آسمان اوپر ہے ہمیشہ، یہاں کے لیے بھی اوپر ہے. حالانکہ آسمان اس کے لیے یہاں پہ ہے، آسمان نے زمین کو گھیرا ہوا ہے کہ نہیں؟ گھیرا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے اوپر ہے، نیچے کے لیے بھی اوپر ہے، دائیں کے لیے بھی اوپر ہے، بائیں کے لیے بھی اوپر ہے. یہ آسمان مخلوق ہے، ہمیشہ اوپر ہے. اور خالق کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے کہ ایک جگہ پر وہ ایک سمت میں موجود ہے؟ یہ کیسی عقل ہے؟ یہ آسمان تو چھوٹی سی مخلوق ہے، اس سے بڑی کرسی ہے. ساتوں زمین، ساتوں آسمان کو ایک ڈھال میں ڈال، سات درم لے کے ایک ڈھال کے اوپر ڈال دیں، ایسا جیسا کہ 7 زمین 7 آسمان کرسی کے سامنے. کرسی اتنی بڑی ہے، اور عرش جو کرسی کے سامنے، کرسی کی نسبت سے ایسا ہے جیسا کہ ایک فلا میں، ایک سہرا میں آپ نے ایک رنگ ڈال دی. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ عرش ہے. اور رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی جو عرش کے بھی خالق ہیں، اس کے بارے میں عقل جا سکتی ہے؟ عقل کی رسائی نہیں ہے وہاں تک. اس لیے یہ سوچ جو ہے یوں نہیں تو یہ ہے، یہ ایسے نہیں تو ویسا ہوگا، یہ ہماری مخلوق کی، یہ ہماری کمزور سوچ ہے. ہم کمزور کو یہ سوچ ہے، ہم محتاجوں کو یہ سوچ ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی سے عظیم ہے، اس سے بلند ہیں. اچھا یہ کہنا، دوسری بات کون سی تھی کہ اللہ تک رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کلام کرتی ہے، کیا خیال ہے؟ رحمت بھی کلام کرتی ہے کبھی؟ نہیں. اچھا اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف رات کے آخری پہر میں ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے؟ ہمیشہ ہوتی ہے. تو رحمت رات کو کلام کر سکتی ہے، رحمت بخشش کرتی ہے، رحمت دعا کو قبول کرتی ہے، تو اسے رحمت نہیں کہتے. نہیں رحمت نہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی. ربنا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا کہ فرشتے اور رب کے لفظ میں کیا فرق ہے؟ یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ ینزل ملائکۃ ربنا، نہیں کہہ سکتے تھے ملائکۃ ربنا اور ربنا میں فرق نہیں ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم فصاحت بلاغت عطا فرمائی ہے، جب کلام فرماتے، صحابہ کلام فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گفتگو فرماتے، ہم جب مجلس سے اٹھتے تو ہمیں یاد ہو جاتا اس وقت، ایسی پیاری بات کرتے. جاہل بھی، اعرابی بھی، بچے بھی، مجلس سے بچے بیٹھے ہیں، ایک ہی مرتبہ بات سن لی، اس طریقے سے بات کو بیان فرماتے کہ جب اٹھتے تو مکمل بات ان کو سمجھ آ جاتی. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس بات سے قاصر تھے کہ اللہ کے فرشتے کے بجائے انہوں نے ربنا کا لفظ استعمال کیا؟ کیا نعوذ باللہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے یہاں پر تبدیلی ہوئی نعوذ باللہ؟ تو فرشتے نہیں بلکہ ربنا کا لفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ہی نازل ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا فرشتے یہ کہتے کہ مجھے پکارو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ساری کسے پکارا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یا فرشتوں کو؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. تو یہاں پر کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک تو فرشتے کا لفظ بھول گئے، پھر فرشتے یہ کہیں گے کہ مجھے پکارو؟ یہ کوئی عقل مانتی ہے یہ بات؟ جب عقل کو تم نے آگے کیا ہے شریعت کے نصوص کے اوپر، پھر تو عقل نے مار کھانی ہی تھی. تو میرے بھائی عقل کو اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دی ہے، ایک عظیم نعمت ہے. آپ کی عقل اس وقت تک عظیم نعمت ہے جب تک کہ شریعت کے حدود کے اندر ہے، جب شریعت حد سے نکل گئی تو یہ عقل نہیں رہتی میرے بھائی. یعنی تعجب کی بات دیکھیں، میں یدعونی فاستجیب لہ، میں یسألونی فأعطیہ، میں یستغفرونی فأغفر لہ. کیا فرشتے یہ کہتے ہیں؟ فرشتے مغفرت فرماتے ہیں، فرشتے عطا کرتے ہیں، فرشتے رزق دیتے ہیں، فرشتے دعا کو قبول کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی صرف ایک ہی بات ہے کہ اللہ تعالی رب ذو الجلال ہی نازل ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں اللہ اعلم، ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ اہل الجماعت کا عقیدہ ہے اور اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. یہ بعض صفات تھی جو میں نے بیان کی ہیں. اللہ تعالی پر ایمان مکمل ہوا آج کے درس میں. اگلے درس میں فرشتوں پر ایمان پر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ عام طور پہ یہ رائج ہے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، کہ جو مذہب وہاں پہ حنفی مذہب ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. اشعری ہیں، اکثر اشعری ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں بر صغیر میں جو احناف ہیں وہ دو قسم کے ہیں، یا بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں. دیوبندی اور بریلوی دونوں جو ہیں وہ اصول میں، عقیدہ کے معاملات میں وہ اشعری ہیں، اور فروع میں وہ حنفی ہیں. خواجہ احمد سہارنپوری المهند علم مفند عقائد علماء دیوبند کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ہم اصول میں اشعری ہیں، فروع میں حنفی ہیں. اصول یعنی عقیدے میں ہم اشعری ہیں، امام ابو حسن اشعری کی پیروی کرتے ہیں، امام ابو منصور ماتوریدی کی پیروی کرتے ہیں، اور فروع میں یعنی نماز، طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نکاح، طلاق کے احکام، جتنی بھی باقی عبادات ہیں، ان کے تعلق سے ہم حنفی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے، پہلے یہ فرق، یہ تقسیم کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اصول میں اشعری ہیں، تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ درست نہیں تھا کیا؟ ان کے عقیدے کو کیوں نہیں اپنایا گیا؟ ایسا سوال پیدا ہوتا ہے. اور اگر فروع اپنے امام ابو حنیفہ کے لیے، تو کیا فروع امام حسن اشعری کے برے تھے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یا ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا تھا؟ ان سے فروع کیوں نہیں لیے؟ آخر کوئی تو مسئلہ ہے. اور پھر یہ کس نے اجازت دی کہ جس کا دل چاہے اصول لیں، جس کا دل چاہے فروع لے لیں؟ یہ کہاں کا انسان ہے؟ یہ تو پھر دروازہ کھول دیا، آپ کی مرضی ہے. کوئی شخص جس کا اصول لے، جس کا فرع لے لے، تو آپ کچھ کہہ نہیں سکیں گے، مرضی آپ کی، جو جیسا کرے. صحابہ کرام نے کہاں سے اصول ہے، کہاں سے فروع لیے؟ صحابہ کرام نے تو عقیدہ بھی تھا ان کا، اور نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، ان کے اصول فروع کہاں سے تھے؟ اپنی مرضی کرتے تھے، جس کا چاہا وہاں سے اصول، جیسے کہ وہاں سے فروع لیے. انہوں نے اصول بھی اور فروع بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے، قرآن مجید سے اور صحیح حدیث سے لیے. ہماری بھی یہی گزارش ہے کہ قرآن و حدیث سے اصول بھی لیں اور فروع بھی لیں. دوسری بات یہ ہے کہ عقیدے کے تعلق سے جو عقیدہ میں نے بیان کیا اسماء و صفات پہ، خاص طور پہ یہ جو ارکان اللہ تعالیٰ پر ایمان کا جو عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد محبود ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں. پچھلے جتنے بھی دروس گزرے ہیں، کتنی ہیں؟ 30 ہیں، کتنی ہیں پتہ نہیں، 30 کے قریب درس ہیں، 33 ہیں. 33 میں سے 30 کے قریب درس ہیں صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان کے، ٹوٹل جو ہے تقریباً. تو جو عقیدہ میں نے بیان کیا ہے، یہی عقیدہ ہے امام ابو حنیفہ کا. یہ میرے پاس کتاب ہے، اسلامی عقائد، اردو ترجمہ، شرح عقیدہ طحاویہ، عقیدہ طحاویہ کی شرح ہے یہ. اس میں عقیدہ ہے احناف کا، امام ابو حنیفہ، امام قاضی ابو یوسف اور امام قاضی محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، ان کا عقیدہ ہے. اگر جو میں نے عقیدہ بیان کیا اس میں سے ایک لفظ بھی اس کے خلاف ہے، تو میں جواب دے ہوں. یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا. آپ کہتے ہیں ہم احناف ہیں، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ آپ کسی سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. یہ اس کتاب میں آپ ہی دیکھیں، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا، یہ جا کے دیکھیں. کوئی شخص کہے گا یہ کتاب تو بعد میں لکھی گئی، سن 321 ہجری میں، امام حنیفہ تو پہلے وفات پا چکے. یہ شخص کہتا ہے، یہاں پہ لکھا ہے، ابن ابی العز حنفی نے اس کی شرح لکھی ہے، ابو جعفر طحاوی اس کے مؤلف ہیں. ابو جعفر طحاوی کی وفات سن 321 ہجری میں ہوئی. وہ فرماتے ہیں یہ میرا عقیدہ ہے، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے، امام قاضی ابو یوسف کا عقیدہ ہے، امام محمد حسن شیبانی کا عقیدہ ہے. یہ کتاب کے پہلے صفحے میں لکھا ہوا ہے. یہ میں نے تہمت کسی امام پہ نہیں لگائی، یہ آپ کا عالم ہے، اس کے ساتھ نام کے آگے حنفی لکھا جاتا ہے. امام طحاوی معتبر عالم ہے احناف کے. آپ اگر اس کو عالم مانتے ہیں، انہی کی احادیث کی کتابوں سے حوالے دیتے ہیں، رفع دین کے مسائل میں، امیم الجہر کے مسائل میں، سورہ فاتحہ کے مسائل میں، تو میری گزارش یہ ہے کہ عقیدہ کے مسائل میں کیوں آپ خاموشی اختیار کرتے ہو؟ عقیدہ سب سے آگے ہے، کلمہ شہادت سب سے پہلے، نماز سے بھی پہلے. اگر ان کی کتاب معتبر ہے نماز کے اور طہارت کے مسائل میں، تو ان کی کتابیں معتبر کیوں نہیں ہیں عقیدہ کے مسائل میں؟ میری گزارش ہے یہ. تو آپ اپنے دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا تھا، ان کے شاگردوں کا عقیدہ کیا تھا، وہی عقیدہ اپنا لیں، اسی میں کامیابی ہے. امام ابو حنیفہ نے، ان کی شاگردوں نے کہیں کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے پاؤں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہیں. کبھی بھی ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں ہوا، بلکہ یہاں پر رد ہے. وہ کہتے جو یہ دعویٰ کرتے کہ اللہ کی صفات نہیں ہیں، وہ ممکنین صفات ہیں. جہمی، معتزلی اور مختلف گروہوں کو یہاں پر انہوں نے نشانہ بنایا ہے. آپ اس کتاب کا رجوع کر لیں، میری گزارش ہے، اور جو صحیح عقیدہ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جواب میں یہ ملتا ہے بھائی، ہم نے تو پہلے کہہ دیا کہ ہم اصول میں حنفی ہیں ہی نہیں، ہم تو اصول میں اشعری ہیں. ہم نے عقیدہ لیا ہے کس کا؟ امام ابو حسن اشعری کا. پہلے تو یہ بات ہے، یہ جواب درست نہیں ہے، کیونکہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ درست نہیں تھا، کیونکہ فقہ بھی درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ عقیدہ پہلے ہے. لیکن پھر بھی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے عقیدہ ان کا نہیں لیا. عقیدہ امام ابو حسن اشعری کا یہ کتاب ہے، الابانہ عن اصول الدیانہ. یہ امام ابو حسن اشعری کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے. امام ابو حسن اشعری اپنی زندگی میں 3 مرحلوں سے گزرے ہیں. پہلا مرحلہ معتزلی تھے، ان کا ماما معتزلی تھے علی جبائی، ان سے علم حاصل کرتے رہے، 40 سال معتزلی تھے، پھر توبہ کی، پھر اشعری رہے، کئی سال تک اشعری رہے، اور اس مذہب کی بنیادیں رکھی، اس فکر کی بنیادیں رکھی، لوگوں دھڑا دھڑی سے قبول کیا اور لوگ اشعری بنے. پھر وفات سے پہلے اس شخص نے سوچا اور دیکھا کہ میں نے عقل کو آگے کرتے کرتے کہیں میں غلطی پہ تو نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہدایت دے دی اور توبہ قبول فرما لی. اس شخص نے توبہ کر لی ہے، اور اس شخص نے یہ کتاب لکھی اپنی وفات سے پہلے. ان کی وفات سن 324 ہجری میں ہوئی، چوتھی صدی کے یہ عالم ہیں، آج کے کل کے دور کے عالم نہیں ہیں. سن 324 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں قرآن مجید میں اور حدیث میں ثابت ہیں، ان کا میں اقرار کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ وہ صفات درست ہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ کتاب کی صفحہ نمبر 14 میں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے بلا کیف، بغیر کیفیت کے، دلیلیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں بلا کیف، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے بلا کیف، اللہ تعالیٰ عالم ہے، قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. جتنی بھی میں نے صفات بیان کی اپنے پچھلے دروس میں، امام ابو حسن اشعری نے توبہ کر لی ہے اور ان صفات کو ثابت کیا ہے جو ہم اپنے دروس میں بیان کرتے ہیں. میں نے اپنے دروس میں سلف صالحین کے منہج پر میں نے بات کی ہے. موضوع کا نام کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. سلف صالحین کے مفہوم سے، ہمارے سلف صالحین میں سے امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں، ان کے شاگرد بھی شامل ہیں، ہمارے سلف صالحین میں امام ابو حسن اشعری بھی شامل ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ کے سلف میں کون شامل ہیں؟ آپ نے عقیدہ کہاں سے لیا؟ نہ آپ کے ساتھ امام ابو حسن اشعری ہیں جن کی طرف آپ نسبت کرتے ہو کہ ہم اصول میں اشعری ہیں، نہ آپ کی طرف امام ابو حنیفہ آپ کے ساتھ شامل ہیں جن کی طرف آپ نسبت کرتے کہ آپ حنفی ہیں، آپ ہیں کون؟ حق بات یہ ہے، اور میں گزارش سے یعنی معذرت کے ساتھ بیان کرتا ہوں، حق بات یہ ہے کہ یہ صوفیت ہے، یہ اشعریت نہیں ہے، یہ حنفیت نہیں ہے، یہ صوفیت ہے. صوفیت آئی ہے اور ایک عجیب سی فکر، ایک عجیب سا منہج لے کے آئی ہے، اور لوگ اس منہج کو لوگوں نے اپنایا ہے، اور لوگ آہستہ آہستہ راہ راست سے دور ہوتے گئے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں کیا حالت ہو گئی ہے، صوفیت پھیل چکی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیت ہی ایک راستہ ہے جو آج کے دور میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں، ذلت ہے اور رسوائی ہے، مسلمانوں کو نجات صرف اسی راستے میں، کسی اور راستے میں نہیں ہے. آج کے درس میں اتنا ہی کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ پھر بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان بات ہوگی، اور انشاءاللہ میرا صرف یہ دعویٰ نہیں بلکہ یہ حجت قائم ہو رہی ہے ان لوگوں پر جو عقیدہ رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں یا ہم اشعری ہیں. جتنے بھی درست آگے آئیں گے انہی کتابوں کے حوالوں میں سے میں بیان کروں گا انشاءاللہ، اور یہ بنے جس سلف صالحین کا ہے، فرشتوں پر ایمان کیسا لے کے آئیں، انبیاء پر کیسا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی دعووں پر کیسا ایمان ہے، آخرت پر ایمان کیسا ہے، اور تقدیر پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اور دیگر جو رسول جماعت کے عقیدے کی بنیادیں ہیں اور اصول ہیں ان کو انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ضروریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.